السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 144، سورۃ آل عمران، لیسن نمبر 8. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم الى اعقابكم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ آیت بھی دراصل غزوہ احد کے متعلق ہی ہے، اور کئی رکوع تک اس کا تبصرہ قرآن میں پھیلا ہوا ہے. اس آیت کو خاص اہمیت بھی حاصل ہے کیونکہ ان آیات میں دراصل اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے اصول کی طرف رہنمائی کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کی رہنمائی نہ کرتے یا یہاں پر یہ آیت نہیں بتائی جاتی تو ہو سکتا ہے آگے چل کر مسلمانوں کے اندر بھی گمراہی پھیلنے کا اندیشہ تھا. اور پھر بھی کسی حد تک مسلمان اس میں انوالو تو ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ ایک اصول مل گیا کہ اسلام جس بنیاد پر اپنی عمارت کھڑی کرنا چاہتا ہے اس میں سب سے پہلا جو نظریہ یہ ہوگا کہ رسول رسول ہیں، نعوذ باللہ وہ خدا کا درجہ نہیں اختیار کر سکتے. جیسے کہ یہود اور نصارہ یا نصارہ بے راہ رہ ہو گئے، وہ اس مرض کا شکار ہو گئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دے دیا، یعنی ان کی عظمت محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا اور اتنا غلو کیا کہ انہیں نعوذ باللہ خدائی میں شریک ٹھہرا لیا. تو یہاں پر ایک بہت ہی بہترین اصول بتایا گیا کہ وما محمد الا رسول، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر صرف ایک رسول ہیں. اس بات پر آپ غور کریے گا خاص طور سے کہ وہ رسول ہی تو ہیں، نعوذ باللہ خدا نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اگر آپ کی وفات ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی حیرانی سے کہا جا رہا ہے. تو یہ آیت بہت اہمیت کی حامل ہے کہ یہاں پر صحابہ کرام کو اور پھر تمام مسلمانوں کو یہ اصولی مسئلہ سمجھایا گیا ہے کہ وہ اس پر عملی طور پر پختہ ہو جائیں کہ اسلام میں اصل چیز جو دیکھنی ہے وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کوئی بھی کام کرنا ہے. رسول تو انسان ہیں، انہیں تو ایک دن دنیا سے جانا پڑے گا. اگر تم رسول کے لیے کام کر رہے تھے تو رسول کی تو آخر ایک دن موت واقع ہو جائے گی، تو کیا پھر تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور دراصل یہاں پر جو جنگ احد میں یہ افواہ پھیلی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے، تو اس پر مسلمانوں کا جو ریئیکشن ہوا تھا صحابہ کرام کا، اس کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جو صحابہ کرام کی جانساری اور ان کی محبت اور ان کی وفاداری کو جانتا ہو. وہ ایسے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر اپنی جان لٹا دینے والے لوگ تھے. وہ اللہ کے رسول کے عشق میں گرفتار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ایسی محبت تھی جیسے آج ہمیں اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے ہوتی ہے. وہ اللہ کے رسول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار تھے. تو آپ خود ہی سوچیں کہ جب ان کو یہ خبر ملی ہوگی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کام آ گئے تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا. اسی بنا پر ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ لوگ بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگے. اور وہ بھی انسان ہی تھے، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لوگ بنانا چاہتا تھا جو ساری دنیا کے لیے ان کا عمل ایک طرح سے مثالی عمل بن جائے. اللہ تعالیٰ ان کو نمونۂ عمل بنانا چاہتا تھا دوسروں کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چھوٹی سی لغزش پر بھی گرفت فرمائی تاکہ ان کی تربیت بہترین طریقے سے ہو اور وہ ایک ایسی مثال چھوڑ جائیں جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے کارآمد ہو. اور یہاں پر یہ آیات کے نزول کا مقصد دراصل یہ بھی تھا کہ جب واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت بھی محبت کی وجہ سے صحابہ کرام کا بہت عجیب حال ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنگ احد میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، پیچھے سے حملہ کیا، اور جب انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تو جو ادھر والے لوگ تھے جو واپس پلٹ رہے تھے کفار مکہ کے، وہ بھی واپس پلٹ آئے. اس طرح سے مسلمان دو طرف سے گر گئے، اور اسی دوران میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سامنے ہی تھے، ابن کمیہ نامی ایک شخص تھا، اس نے دور سے ایک پتھر پھینکا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹ گیا اور چہرہ مبارک بھی آپ کا زخمی ہو گیا تھا. اور یہ بھی روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کی شدت کی وجہ سے، یعنی جو ضرب آپ کو پڑی تھی، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. ابن کمیہ یہ سمجھا کہ محمد قتل کر دیے گئے. یہ سنتے ہی مسلمانوں کے اوسان خطا ہو گئے تھے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے. بعض مسلمان جنگ چھوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ. بعض کمزور دل مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ جا کر مشرکوں کے سردار ابو سفیان سے امان حاصل کر لیں، اور اسی عالم میں وہ سوچنے لگے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو ہمیں اپنے پہلے دین میں واپس چلے جانا چاہیے. اور یہی وہ وقت تھا جب منافقوں نے یوں اس پروپیگنڈے کو اور عام کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہوتے تو مارے نہ جاتے، یا پھر یہ جنگ میں شکست نہ ہوتی. کہا جاتا ہے کہ اس وقت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چچا تھے انس بن مالک کے نظر، انہوں نے کہا کہ اگر محمد قتل ہو گئے تو رب محمد قتل نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہارا زندہ رہنا کس کام کا؟ جس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے اسی پر تم بھی اپنی جان دے دو اور کٹ مرو. یہ کہہ کر وہ کافروں میں گھس گئے اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گئے اور آپ نے آواز دی، الہ عباد اللہ انا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں. اور کعب بن مالک نے آپ کو پہچان لیا اور چلائے، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں. چنانچہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے. 30 کے قریب صحابہ کرام آپ کے گرد جمع ہو گئے تھے اور آپ کا دفاع کر رہے تھے. اس موقع پر سعد بن ابی وقاص اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان لوگوں نے بہت زیادہ جان بازی اور بہادری کا اعلی نمونہ پیش کیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر تیر برسا رہے تھے کافروں پر کہ ان کا انگوٹھا شل ہو گیا تھا تیر برساتے برساتے. اور جب اللہ کے رسول نے ان کو تیر برساتے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا تھا کہ اے سعد، یہ لو اور تیر ان کے اوپر برساؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان. یہ وہ واحد صحابی ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے کہا تھا کہ میرے والدین تم پر قربان. سبحان اللہ. اور ابو طلحہ، یہ تو وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی خوشخبری دی تھی کہ یہ جنتی ہیں. جب اللہ کے رسول کو اوپر پہاڑ پر چڑھایا جا رہا تھا اور آپ چڑھ نہیں پا رہے تھے تو ابو طلحہ نیچے بیٹھ گئے تھے اور آپ ان کے پیٹ پر پیر رکھ کر اوپر چڑھ پائے تھے. تو یہ تھے وہ صحابہ کرام جنہوں نے اس قدر قربانیاں دی. جب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ابو طلحہ پہلے اتنے خوبصورت نہیں دکھائی دیتے تھے جب تک کہ ان کا دانت نہیں ٹوٹا، اور ان کا دانت اس لیے ٹوٹا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خود کی کڑیاں گھس گئی تھیں، جو سر پر ایک کیپ پہنا جاتا ہے اور اس میں لڑیاں لٹک رہی ہوتی ہیں ایک چین کی ٹائپ کی، تو جب مشرکین نے آپ کو زخمی کیا تو اس وقت وہ کڑیاں آپ کے چہرے میں گھس گئی تھی، تو وہ نکالنے کے لیے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت سے وہ کڑیاں نکالی تھیں کھینچ کر. تو وہ کڑیاں نکالتے ہوئے آپ کا دانت، یعنی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دانت بھی ٹوٹ گیا تھا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ طلحہ اتنے اچھے نہیں دکھائی دیتے تھے لیکن وہ دانت نکلنے کی وجہ سے اور زیادہ اچھے دکھتے تھے. آپ دیکھیں، یہ محبت تھی ان لوگوں کی صحابہ کرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ ایسے صحابہ تھے. تو یہاں پر اگر کوئی بات ایسی آ رہی ہے کہ وہ لوگ شکست کھا چکے تھے یا سامان کے لیے یا مال غنیمت کے لیے وہ لوگ واپس آ گئے تھے، تو یہ انسان تھے، لیکن ایسی قربانیاں ان لوگوں نے دی کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی سی لغزش کو بھی چاہتا تھا کہ ان سے دور کر دے، دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. آج ہم اگر ہم اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں، ہم نہیں وہ کر سکتے. آج ہمارے ایمان کا وہ لیول نہیں ہے، نہ وہ قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ہے، نہ وہ عشق رسول ہے، اور نہ ہی اسلام سے ویسی محبت آج ہمیں ہے. صحابہ کرام نے ہر قسم کی قربانی پیش کی. تو یہ جب آیت آئی، یعنی جب یہ واقعات پیش آئے کہ اللہ کے رسول کو زخمی کر دیا گیا، اور مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وما محمد الا رسول، کہ نہیں ہے محمد مگر یہ کہ ایک رسول ہیں، نعوذ باللہ کوئی وہ خدا نہیں ہے. کیا آپ کی وفات ہو جائے گی یا آپ کو شہید کر دیا جائے گا تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اسلام سے؟ آپ دیکھیں انس بن مالک کے چچا نے کتنی اچھی بات کہی تھی کہ رب محمد کے لیے تم لوگ لڑو، کیونکہ محمد کے لیے تو تم اسلام نہیں لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے رب کے لیے اسلام لائے تھے، تو لہٰذا تم بھی اسی راہ میں لڑ کر اپنی جان اس کے حوالے کر دو. تو کیا اگر رسول وفات پا جائیں یا انہیں وہ مر جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں واپس پھر جاؤ گے، یعنی پرانے دین پر واپس چلے جاؤ گے جہالت میں آگ کی طرف؟ نہیں. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی میں وفات ہوئی، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا وہ بہت ہی بلیغ خطبہ تھا. اس لیے آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق کی جو فراست تھی، جو فہم تھا، وہ تمام صحابہ کرام سے ماشاءاللہ بڑھ کر تھا. اس لیے تو وہ اللہ کے رسول کے ساتھی تھے. ثانی اثنین، وہ غار میں کے جو دو لوگ تھے ان میں کا دوسرا شخص، تقریباً 7.5 سال کے بعد، یعنی جب یہ جنگ احد پیش آئی تو 10 ہجری میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو اس وقت مسلمانوں کو اتنا صدمہ ہوا کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے. عام صحابہ کے تو کیا ذکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقیہ اور مدبر صحابی کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یعنی اس قدر وہ لوگ بدحواس ہو گئے تھے اللہ کے رسول کی وفات کی خبر سن کر. کہا جاتا ہے کہ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھ جانے کو کہا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش میں نہیں تھے، انہوں نے ان کی بات پر توجہ ہی نہیں دی. لہٰذا ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر خود تقریر کی، تو سارے لوگ ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہو گئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا بیان کی اور کہا کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ بلا شبہ محمد وفات پا گئے، اور جو شخص اللہ کو پوچھتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں. پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، یعنی وما محمد الا رسول، یہاں تک کہ آخر الشاکرین تک. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیات بھی نازل فرمائی ہے. جب ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی تو پھر لوگوں نے یہ آیت سیکھی، پھر جسے دیکھو وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا، اور خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں نے یہ آیت ابو بکر کی تلاوت کرنے سے پہلے سنی ہی نہ تھی، اور جب سنی تو میں سہم گیا اور دہشت کے مارے میرے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے، میں زمین پر گر گیا، اور جب میں نے ابو بکر کو آیت پڑھتے سنا تب معلوم ہوا کہ واقعی اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی ہے. یہ بخاری کا حوالہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ایک طرح سے بتا دیا تھا مسلمانوں کو، آگے چل کر بھی ان کی تربیت ہونی تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، انسان ہے. یہاں پر ان مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑی رہنمائی ہے جنہوں نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول سے بڑھ کر درجہ دے دیا ہے. تو یہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ رسول سے بڑھ کر درجہ دیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ غیب کا حال بھی اللہ کے رسول جانتے ہیں اور نعوذ باللہ محمد اللہ کے برابر ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے اور اللہ کے رسول ہیں بس. تو لہٰذا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ کہ اللہ کے رسول. اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. تو یاد رکھو جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا. یعنی یہاں مسلمانوں کو یہ بات ذہن نشین کرانا تھا کہ تمہارا موت کے خوف سے بھاگنا یا تم اللہ کے رسول کی موت کی خبر سے جو گھبرا گئے تو وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور شکر گزار لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہاں پر جو بات ختم کی گئی ہے کہ اگر تم الٹے پاؤں پھرتے ہو تو تم نقصان کسی کا نہیں کرو گے، نہ اللہ کا نقصان ہوگا نہ کسی اور کا، الٹا تمہارا نقصان ہوگا. تو لہذا شکر گزاری یہ ہے کہ جو شکر کرنے والے ہیں شاکرین، ان کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول نے فرما دی یا جو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کو اللہ یعنی اس اپنا رب مانو اور رسول کو رسول سمجھو، اور تمہیں جو بھی کچھ کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرو اور اللہ کے حکم پر ہی اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا معجلا. کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، کیا موت سے بھاگنے سے موت ٹل جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر پہلی بات تو کوئی مر نہیں سکتا ہے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، دوسری بات موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمہارا موت سے بھاگنا فضول ہے۔ کوئی شخص نہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے مر سکتا ہے اور نہ اس سے زیادہ جی سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ آج ہمارے یہاں کیا تصور پایا جاتا، اگر ذرا سا موت کا ذکر کر دیا جائے کسی محفل یا مجلس میں، لوگ کہتے ہیں بس بس ہمیں ڈراؤ مت، موت کی باتیں مت کرو۔ یعنی اتنی توہم پرستی اور اتنے ایسی عجیب چیزیں ہمارے یہاں پر رواج پا گئی ہیں کہ ہم موت کے ذکر سے بھی ڈرتے ہیں اور موت کے ذکر سے بھی بھاگتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ لذتوں کو کاٹنے والی موت کو یاد رکھو، کیونکہ موت کو یاد رکھو گے تو اپنی آخرت کے لیے کچھ کر پاؤ گے، اگر موت ہی کو بھول جاؤ گے تو پھر آخرت کیسے یاد رہے گی؟ ہمارے یہاں پر یہ تصور عام ہو گیا ہے کہ کسی محفل اور مجلس میں موت کا ذکر کرنا، یہ اس کو بدشگونی کے طور پر لیا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اپنی محفل اور مجلس میں بلایا نہیں جاتا کہ بس ان کو نہ بلاؤ، وہ تو ہمیشہ ڈراتی رہتی ہیں بس۔ تو نہیں، آپ موت کا ذکر کریں گے تو ایسا نہیں کہ موت نہیں آئے گی، موت کا وقت تو مقرر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے سورہ لقمان میں، جب ہم آگے بڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ تو پڑھیں گے کہ کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، جگہ کا بھی تعین ہو چکا ہے، کس شخص کو کتنے دن زندہ رہنا ہے، وہ کتنا رزق حاصل کرے گا اور کس جگہ آئے گی، یہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ انسان اچھا بھلا اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی کام کے لیے میں جا رہا ہوں، اور وہ کام اتنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اس کی موت اسے وہاں لے جاتی ہے اور وہاں اسے موت آ جاتی ہے۔ تو کوئی بھی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور یہ کہ موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ آپ کہیں بھی بھاگتے رہیں، مضبوط قلعوں میں بند ہو جائیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن موت کو اگر آنا ہے تو وہ آ کر رہے گی۔ آپ مضبوط قلعوں میں بھی موت سے نہیں بھاگ سکتے یا اس سے نہیں بچ سکتے۔ ایک واقعہ بتایا جاتا ہے نا کہ صرف ایک ہماری تربیت کے لیے، اس کی کوئی اتھینٹیسٹی نہیں ہے، لیکن اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے، کہ ایک بادشاہ تھا، اس کو کسی نے یہ خبر دے دی کہ تمہاری موت کسی سانپ کی وجہ سے ہوگی۔ اس نے اتنا اپنا خوبصورت محل تعمیر کروایا اور محل کے اندر اس نے ایک اور اچھا چھوٹا سا کمرہ بنوایا جس میں کوئی جگہ سے کوئی ذرا سی بھی کوئی درست نہیں تھی، یعنی کوئی ایسی کیر یا کچھ بھی ایسا کونا نہیں تھا کہ کوئی چیز داخل ہو سکے۔ کہا جاتا ہے کہ کھڑکی ہلکی سی رکھی گئی تھی اور اس کو کھانا دیا جاتا، اس وقت تو کھڑکی کھول دی جاتی، بعد میں وہ بند کر دی جاتی، اور کھانے کو چیک کر کے بھیجا جاتا کہ اس میں کچھ ہے تو نہیں۔ ایک دن اس کو کچھ فروٹس دیے گئے، وہ بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ اس طرح سے میں موت سے بچ جاؤں گا۔ اس کو جب فروٹس دیے گئے اور اس نے فروٹس کاٹے تو فروٹ کے اندر سے ایک چھوٹی سی سرسری سی جو ہوتی ہے نا، بالکل باریک کیڑا لمبا سا جو ہوتا ہے، جو اکثر چاولوں میں ہو جاتا ہے، تو وہ نکلا، اور وہ نکل کر فوراً بڑا سانپ بن گئے، اور اس سانپ نے اس کو کاٹ لیا اور اس بادشاہ کی موت واقع ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت سے کوئی انسان نہیں بھاگ سکتا۔ ہم اپنی محفلوں کو سمجھتے ہیں کہ ہماری محفلیں خوشگوار ہیں، کوئی تقریب ہو رہی ہے یا کوئی سب مل کر بیٹھے ہیں آپس میں، تو ہم کہتے ہیں کہ بس صرف ہنسی مذاق ہونا چاہیے۔ تو زندگی صرف ہنسی مذاق کا نام نہیں ہے، اور صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے ہماری، یہ تو آپ سمجھیں کہ ایک ٹرائل ہے، ایک آپ کو چھوٹی سی جھلک دکھائی گئی ہے زندگی کی۔ اصل جو زندگی شروع ہوگی وہ تو آخرت کی زندگی شروع ہوگی، یہ تو ایک اس کا چھوٹا سا پارٹ، ایک حصہ ہے۔ تو اس چھوٹے سے پارٹ میں، اس چھوٹے سے حصے میں اگر ہم ایسے کام کر جائیں، کیونکہ اسی پر بیسڈ ہے ہماری آخرت کی زندگی، اسی دنیا کی زندگی پر، اور یہاں ہم اس کو لہو و لعب میں گزار دیتے ہیں، ہنسی مذاق، کھیل تماشے میں، دل لگی میں، صرف گپ شپ میں، تو یہ تو کوئی عقل مندی نہ ہوئی نا۔ تو اگر وہ کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، اور جو وقت لکھا ہوا ہے موت اس وقت آ کر رہے گی۔ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دے دیں گے۔ بہت دل کو ایسی آیت ہے کہ جس سے دل کی عجیب حالت ہو جاتی ہے، غور سے سنیے گا اس کو، کہ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ثواب کا مطلب ہم سمجھیں کہ ثواب کا مطلب کیا ہے۔ ہم دن بھر میں سے کتنی دفعہ یہ لفظ بولتے رہتے ہیں نا، یہ کام کرو گے تو ثواب ملے گا، یہ ثواب بڑھ جائے گا۔ تو ثواب کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ عمل، یعنی جو نتیجہ عمل کا جو نتیجہ ہے، رزلٹ، جو آپ نے کام کیا ہے اس کا نتیجہ۔ تو جو بھی کام آپ کریں گے، جو بھی دنیا میں آپ کریں گے، اس کا بدلہ ہر حال میں ملنا ہے۔ یہاں پر ثواب دنیا کی بات کی گئی ہے، چونکہ صحابہ کرام اس وقت مال کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی تھی، تو ان کو بتایا گیا کہ جہاد جس کا حکم تمہیں دیا گیا تھا، اگر تم یہ دنیاوی مال کی خاطر لڑ رہے تھے تو دنیا میں تمہیں بہت مل جائے گا، لیکن پھر آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہیں پر ان کی اصلاح فرما دی گئی، یہیں پر ان کی اصلاح کر دی گئی کہ مومن کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، وہ جنگ کس لیے لڑتا ہے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو یہ دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے تم جنگ نہیں کر رہے ہو، تم یہ جو دین کا کام کر رہے ہو اس سے یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ واہ واہ کریں کہ واہ کتنے دیندار لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، نہیں، یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا بھی دل میں خیال آ جائے کہ لوگ ہماری تعریف کر دیں، تو یقین جانیے کہ سب کچھ برباد ہو گیا، کچھ چیز باقی نہیں بچی۔ تو کبھی بھی کانوں کو ان باتوں کے منتظر نہ رکھیں کہ جیسے آپ لوگ بھی یہاں آ رہے ہیں، ہم بھی سیکھ رہے سکھا رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے، تو ہمارے دل کے اندر یہ غرور و تکبر نہیں پیدا ہو کہ ہم دوسروں سے اچھے ہیں۔ دوسرے عام لوگ، وہ تو قرآن بھی نہیں پڑھتے، ان کو تو ترجمہ بھی نہیں آتا، وہ تو پردہ بھی نہیں کرتے۔ تو یہ جملے کیا ہے؟ ہم جو کر رہے ہیں تو کیا ہم دنیا والوں کے لیے کر رہے ہیں، یا ہم اپنی نیکیوں کا احسان جتانا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ تو جو کوئی دنیا کے لیے کرے گا اس کو دنیا ہی سے دے دیں گے، لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے وہ جو حدیث ہے، وہ بار بار اس کو ریپیٹ کریے اپنے ذہن میں اور دہرائیے کہ جب ایک شہید کو لایا جائے گا اللہ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا، وہ کہیں گا اللہ تعالیٰ تیرے دین کے لیے سب کچھ کرنے کے بعد اپنی جان بھی لگا دی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے جان کی بازی اس لیے نہیں لگائی کہ تو میرے دین کا بچاؤ کرے یا شہید ہو، بلکہ تو نے یہ شہادت اس لیے حاصل کی کہ لوگ تجھے شہید کہیں۔ لہذا جو تو نے خواہش کی تھی کہ لوگ تجھے شہید کہیں، تو تیری وہ خواہش پوری ہو چکی، دنیا میں لوگوں نے تجھے شہید کہہ دیا، لہذا اب تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کر لے جایا جائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ جو آج ہماری ساری دوڑ دھوپ ہے، یہ ہمارا بھاگنا، صبح اٹھ کر یہاں آنا، سارے کام نپٹانا، اللہ کی خاطر اپنا مال خرچ کرنا، اپنا وقت لگانا، تو یہ دنیا کی خاطر تو نہیں ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ تعریف کریں؟ نہیں، اگر ایسا ہے تو ابھی اپنی نیت کو درست کر لیجئے، کیونکہ اس کا بدلہ کچھ نہیں ملنے والا۔ اور دنیا میں لے کر ہم کریں گے بھی کیا؟ ہمیں اپنے جیسے انسانوں کی تعریف کی کیا ضرورت بھلا؟ ہمارے لیے کیا یہ اچھی بات نہیں کہ ہمارا رب ہماری تعریف کرے، ہمارا رب ہمارے لیے گواہی دے کہ ہاں یہ ہے میرے وہ خالص بندے جنہوں نے میری خاطر یہ کام کیا تھا۔ تو رب کی تعریف چاہیے آپ کو یا بندوں کی چاہیے؟ کس کی چاہیے؟ رب کی نا۔ تو لہذا کبھی بھی دنیا کے لیے کوئی کام نہ کریے، اپنی نیت کو درست کریے، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریے کہ ہم جو بھی کریں گے، ایون ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایون ہم کسی سے مسکرا کر مل رہے ہیں، تو ہم یہ اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ یہ میرے رب کو پسند ہے، اچھے اخلاق کا میرے رب نے حکم دیا ہے، میرے رسول نے تعلیم دی ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے زیادہ جو پلڑا بھاری ہوگا وہ حسن اخلاق والوں کا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حسن اخلاق والے ساری بھلائیاں سمیٹ لے گئے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو وزن ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا، کہ جس کے اخلاق اچھے تھے۔ تو ہم اگر کسی سے اچھائی سے ملتے بھی ہیں، مسکرا کر ملتے ہیں، اچھے سے بات کرتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، تو یہ بھی کس لیے؟ اللہ کی خاطر۔ تو جو کوئی یورید ثواب دنیا نوتی ہی منہا، کہ جو کوئی دنیا کے لیے کام کرے گا اس کو دنیا میں دے دیں گے۔ ومن یورید ثواب الآخرہ نوتی ہی منہا، اور جو کوئی آخرت کے لیے کرے گا اللہ اسے آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ اور آپ دیکھیں صحابہ کرام، یہ لوگ جا چکے دنیا سے، کئی سو برس نہیں ہوئے بلکہ 1000 برس سے زیادہ، 1400 سال گزر گئے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج صحابہ کرام کیسے ہمارے درمیان زندہ ہیں آپ بتائیں۔ ہمیں ان کی ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل، ہر چیز ہمارے سامنے، آج کھلی کتاب کی مانند ان کی زندگی ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ ایک تابعی سے، ایک بادشاہ نے کسی کو، اپنے کسی کارندے کو بھیجا جو اس وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ اس نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ، اور تاکہ ہم کوئی نصیحت سننا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ بادشاہ کا آدمی ان عالم دین کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ میں بہت مصروف ہوں اور میرے پاس بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں صحابہ کرام کی مجلس میں ہوں، بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ ابھی وقت نہیں ہے، بعد میں آئیں گے۔ اس شخص نے جا کر بادشاہ سے کہہ دیا کہ حالانکہ وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اپنی کتابوں کے درمیان، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہت بڑے بڑے لوگوں کی مجلس ہو رہی ہے، میں ابھی نہیں آ سکتا۔ وہ بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہا کہ دوبارہ جا کر پوچھو کہ آپ نے ایسا کیوں کہا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں سیرت کا مطالعہ کرنا ہوں، میں صحابہ کرام کی کتابیں میرے سامنے کھلی پڑی ہیں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں صحابہ کرام کی مجلس میں ہوں، تو اس وقت میں زیادہ اہم کام میں مشغول ہوں۔ تو انسان کی جب موت ہوتی ہے تو وہ مر نہیں جاتا، وہ صرف منتقل ہوتا ہے ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں، انتقال ہم کہتے ہیں نا، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹرانسفر ہونا یہاں سے وہاں پر۔ تو جو لوگ اچھا کام کر جائیں، جو اللہ کی خاطر کام کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی زندہ رکھتا ہے، ان کے کارناموں کو، ان کے سب اعمال کو، وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بنے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام مالک، کئی لوگ ہیں، کئی نام ہیں، محدثین کرام ہیں۔ تو یہ لوگ آج، ان کے کارنامے، ان کی باتیں سب موجود ہیں الحمدللہ۔ تو آپ اگر آخرت کے لیے کام کرتے ہیں، آپ خالص اپنی نیت کو اللہ کے لیے کر لیتے ہیں، تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، وہ دنیا میں بھی باقی رکھے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اپنی نیت کو خالص کریں، ہر کام اللہ کے لیے کریں، ہر کام۔ یہاں آ رہے ہیں، بار بار اپنی نیت کو چیک کریں، سونے سے پہلے بھی اپنا احتساب کریں کہ میں کس لیے کر رہی ہوں یہ سب، میری یہ خواہش تو نہیں کہ لوگ میری تعریف کریں کہ واہ کتنی اچھی ہیں، نہیں، اس لیے نہیں، میں یہ سب اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اور اللہ کے لیے کریں گے تو وہی کام باقی رہے گا۔ اور اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرنے والا۔ اگر ایک ذرہ، کس کو کہتے ہیں، جوں کے انڈے کو، تو اگر آپ نے ایک ذرے کے برابر بھی کیا ہوگا، کتنا ہوتا ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے وہ بس، تو وہ بھی اگر آپ نے کیا ہے تو اس کا بھی آپ کو بدلہ مل جائے گا۔ تو جو آخرت کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں عطا کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث جو آتی ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی کوئی عمل کرتے وقت انسان کی جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اسے بدلہ ملے گا۔ ایک ہی کام ہوتا ہے بعض اوقات دکھنے میں، لیکن نیت کی وجہ سے بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی نے مسجد نبوی کی طرف اپنے مکان کی کھڑکی رکھی۔ آپ نے پوچھا یہ کھڑکی کیوں رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ ہوا آتی جاتی رہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم یہ نیت رکھتے کہ ادھر سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں ثواب بھی ملتا رہتا، اور ہوا تو بہرحال آنا ہی تھی۔ تو اگر غور کیا جائے تو انسان کے بہت سے کاموں کا یہی حال ہے۔ مثال کے طور پر، ہر وہ انسان، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اپنے بال بچوں کی پرورش میں تو وہ لگا ہی رہتا ہے، اپنا فرض سمجھتا ہے۔ لیکن اگر ایک مسلمان یہ کام اللہ کا حکم سمجھ کر کرے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقے کا باعث بن جائے گا، ثواب کا باعث بن جائے گا۔ اسی طرح سے یہ جو واقعہ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتائی ہوں، یہ دراصل اس کی کوئی اوتھینٹیسٹی نہیں ہے، اسی لیے یہ واقعہ دراصل ایک کسی بزرگ کے نام سے پیش کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے اپنا گھر بنوایا تو کھڑکی رکھی۔ جب پوچھا گیا کہ کھڑکی کیوں رکھی گئی، تو اس نے کہا کہ ہوا آتی رہے۔ تو اس سے کہا گیا کہ اے اللہ کے بندے، اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ یہاں سے اذان کی آواز بھی آتی رہے تو ہوا تو تجھے آتی ہی آتی، لیکن اجر تجھے اپنی اس نیت کا مل جاتا۔ تو یہ مسلمانوں کی دراصل تربیت کی جا رہی ہے، انہیں سکھایا جا رہا ہے۔ ایک تو ان کو ان کے اندر جرات پیدا کی جا رہی ہے کہ میدان جنگ میں بہادری اور شجاعت دکھانا ہے، پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر میدان جنگ میں موت آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ موت تمہیں وقت سے پہلے آ گئی، نہیں۔ اگر وہ تمہاری موت کا وقت لکھا ہوا تھا تو اس وقت اگر تم گھر میں بھی ہوتے تو وہاں پر بھی وہ تمہیں آ کر رہتی تھی۔ تو موت انسان کی لکھی ہوئی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں آئے تو اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہوگی۔ جیسے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی پوری زندگی جنگوں میں گزری، کہا جاتا ہے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر تلوار یا نیزے کا نشان موجود نہ ہو، لیکن انہیں موت میدان جنگ میں نہیں بلکہ گھر پر آئی۔ اور وہ کہتے تھے کہ میری خواہش تھی کہ میں میدان جنگ میں مارا جاؤں، لیکن ان کی اپنے بستر پر موت ہوئی۔ تو انسان اپنے وقت سے پہلے نہیں مرتا، جب اس کا وقت ہوتا ہے تب ہی اس کی موت آتی ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں آ جائے، اللہ کی خاطر آ جائے، تو اس سے بڑھ کر انسان کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم جو کچھ کرو گے دنیا کے لیے کرو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے دے گا، لیکن اگر تم آخرت کے لیے کرو گے تو دنیا اور آخرت پھر تمہیں ساتھ ساتھ ملے گی۔ بس نجد الشاکرین، اور عنقریب ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔ یہاں پر شکر کرنے والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہیں۔ اور کون سی نعمت کی؟ سب سے بڑی نعمت اگر پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے وہ کون سی ہے، وہ دین اسلام کی نعمت ہے۔ اور وہ اس دین کو لے کر وہ اس کو صرف اپنے آپ تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ جیسے کہ ان کو شہداء علی الناس بنایا گیا ہے، تو وہ اس دین کی تعلیم کو سب طرف عام کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنی پوری کوشش، پوری جد و جہد کرتے رہتے ہیں، اپنی پوری زندگی وہ اسی میں لگا دیتے ہیں۔ اور اگر اس کے لیے پھر آخر میں انہیں میدان جنگ میں جانا پڑے تو اس میں جانے سے بھی پھر وہ دریغ نہیں کرتے، پیچھے نہیں ہٹتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس چھوٹی سی زندگی کی جو کوشش ہوں گی اس کا نتیجہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر آج کی ہماری یہ چھوٹی سی کوشش ہم کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ، جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، وہ اجر ملے گا جو اس وقت سب کو اس کی ضرورت ہوگی۔ کیونکہ آخرت میں ہمارے لیے کوئی کرنسی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، صرف اس دنیا میں کیا گیا عمل خالص اللہ کے لیے وہی کام آئے گا۔ جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں تو وہ نتیجے کی پرواہ نہیں کرتے کہ اچھا ہمارے کام سے کیا تبدیلی آ رہی ہے، نہیں، وہ اس سے بے پرواہ ہو کر کام کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ لوگوں نے بہت کوشش کی ہوں گی کہ یہ دین کی طرف بہت لوگ آئیں، سیکھنے کے لیے بہت لوگ آئیں، یا آپ نے ہو سکتا ہے 100 لوگوں تک بات پہنچائی ہوگی کہ 100 لوگ یہ کورس کرنے کے لیے آئیں، اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے آئیں، لیکن ہو سکتا ہے ان 100 میں سے صرف 50 لوگ آئے ہوں یا 40 لوگ آئے ہوں۔ تب اس پر آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کی کوشش دیکھ لی، آپ نے 100 لوگوں تک بات پہنچا دی، آپ کو ان 100 لوگوں تک بات پہنچانے کا اجر مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نتیجہ نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کے جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں، جو اس اسلام کی نعمت کو دوسروں تک پہنچانے کی صحیح اور کوشش کرتے ہیں، تو اللہ ان کی محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا، اس کا بدلہ انہیں ضرور ملے گا۔ جو اللہ پر بھروسہ کر کے کام کرتے ہیں، جنہیں اللہ پر یقین ہوتا ہے کہ آخرت میں وہ اس کا بدلہ انہیں دے گا، دراصل وہی شکر گزار بندہ ہے۔ جو اپنے لیے نہیں جیتے، جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، جو صرف اپنا فائدہ نہیں سوچتے، وہ چاہتے ہیں کہ تمام انسانیت اس سے فائدہ اٹھائے، تو ایسے ہی لوگ کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سنجد شاکرین، کی اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب بہترین بدلہ دے گا، ان کا اجر، ان کی جزا ان کو ضرور ملے گی۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف ظاہری نتیجے پر نظر رکھتے ہیں کہ اچھا ہماری کوشش تو برابر ہی نہیں ہوئی، ہماری کوشش کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ہم نے 100 لوگوں کو بلایا تھا، 10 ہی لوگ آئے ہیں، اب لہٰذا یہ کام چھوڑ کر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ تو نہیں، نتیجے کی پرواہ آپ مت کریے، اپنی قوتیں، اپنا مال، اپنا وقت اس امید پر اللہ کی راہ میں لگائیے کہ اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، اس امید پر نہیں کہ دنیا میں اس کے نتیجے نظر آئیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ نے اپنا مال دیا ہو لیکن وہ اتنا فائدہ مند دنیا میں نہ جگہ نہ لگا ہو۔ جیسے کہ ایک حدیث آتی ہے اور یہ اتھینٹک حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس نے رات میں نیت کی کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی کوئی مستحق کو میرا صدقہ پہنچے، اور وہ اندھیرے میں نکلتا ہے اور کسی کے ہاتھ میں اپنا صدقہ پکڑا آتا ہے۔ دوسرے دن اس کو پتہ چلتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس نے اپنا صدقہ پکڑایا تھا وہ کوئی چور تھا، اور وہ افسوس کرتا ہے کہ ارے میرا صدقہ تو میں نے ایک چور کو دے دیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح کام نہیں ہوا۔ دوسرے دن بھی وہ یہی نیت کرتا ہے، پھر رات کے وقت جاتا ہے اور اپنا صدقہ دے آتا ہے۔ وہ کوئی عورت ہوتی ہے جو کہ فاحشہ ہوتی ہے۔ دوسرے دن شہر میں شور مچ جاتا ہے کہ کسی نے اپنی خیرات یا اپنا صدقہ ایک ایسی خراب عورت کو دے دیا ہے، تو وہ اتنا افسوس کرتا ہے۔ تو پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا صدقہ قبول کر لیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اگر چور کو پکڑایا تھا تو ہو سکتا ہے وہ چوری کرنے سے باز آ گیا ہو، اور تم نے جس عورت کو دیا تھا ہو سکتا ہے وہ غلط کام کرنے سے باز آ گئی ہو۔ تو بظاہر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام کر دیا، لیکن اگر آپ نے نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی خاطر کام کیا ہے تو آپ کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، وہ ضائع نہیں جائے گا۔ تو اللہ شکر کرنے والوں کو ضرور ان کی جزا دے گا۔ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ بہت ہی پیاری آیت ہے، بہت زیادہ۔ کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، ان کو اللہ کی راہ میں جو مصائب درپیش ہوئے ان میں نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی، اور نہ ہی کفر کے آگے وہ سر نگوں ہوئے۔ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے یا ان سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پر ربیون، پہلے بھی ربانی یہ لفظ گزر چکا ہے، اور ربانی کا مطلب ہوتا ہے رب والے۔ تو یہاں پر ربیون کا مطلب لیا گیا ہے بہت سارے لوگوں نے، بہت ساری جماعتوں نے۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد علماء فقہا ہیں یا دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، اور استکانو استکانتا سے ہے، جس کے معنی دب جانے اور عاجز ہو کر رک جانے کے ہیں، اور وہنو وہن سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے ضعف اور کمزوری۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سر نگو نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اور طرح سے مسلمانوں کو سپورٹ کیا گیا صحابہ کرام کو، کہ پہلے کے واقعات انہیں بتائے گئے ہیں کہ پہلے جو نبی آئے تھے، پہلے جو انبیاء تھے، ان کے ساتھ مجاہدین نے جو جنگ کی تھی تو ان کے اوپر بھی سختیاں آئی تھیں۔ تو پہلے بھی ایمان والوں کا شیوا بے صبری یا بے دلی نہیں تھا۔ جب پہلے کے لوگوں پر یہ وقت آیا تو انہوں نے بے صبری نہیں دکھائی، نہ ہی بے دلی کا مظاہرہ کیا، اور نہ ہی وہ کسی کے آگے جھکے۔ یہ دراصل یہ خطاب ان کمزور ایمان والوں کے لیے تھا، جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جب اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں تو کیوں نہ ہم ابو سفیان سے جا کر امان لے لیں یا واپس اپنے دین کی طرف پلٹ جائیں۔ تو مسلمانوں کو شجاعت کا سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر رسول کو کچھ ہو گیا تو کیا تم کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے یا تم مشرکین کے آگے جھک جاؤ گے؟ نہیں، اس سے پہلے کے لوگوں نے جب ان کے اوپر مشکلات آئیں تو وہ اس کے آگے جھکے نہیں تھے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی۔ ایک ایک لفظ یہاں پر غور کرنے کے قابل ہے، وہن جو ضعف اور کمزوری کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرا لفظ جو آیا ہے دعوفو، اور نہ ہی وہ کمزور ہوئے، پست ہوئے، ومستکانو، اور نہ ہی ان کے پائے ثبات میں تزلزل آیا، یعنی ڈر کر رک جانا۔ تو وہ ایسے حالات میں ڈر کر رک نہیں گئے جنگ سے، یہ اللہ کی راہ میں لڑنے سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یحب الصابرین، یعنی یہ تمام خوبیاں جس کے اندر ہوں گی، یعنی ثابت قدمی، ہمت اور ارادے کی مضبوطی، یہ جن میں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو صبر کا مظاہرہ کریں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ صبر کے معنی پھر اسی میں آئیں گے کہ ڈٹ جانا، آڑ بن جانا، یا استقامت، جمی رہنا۔ تو صبر کا جو مفہوم آج ہمارے یہاں پر عام کر دیا گیا ہے، دراصل اس کے معنی الٹے کمزوری کے ہیں۔ تو کمزوری کو تو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس راہ میں ڈٹ جائیں، لگ جائیں، استقامت اختیار کریں۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، اگر ہم واقعات پڑھیں اسلام کے، تاریخ کے، ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں صحابہ اکرام نے اور بعد کے آنے والے لوگوں نے کس طرح سے ثابت قدمی دکھائی اور کس طرح سے پامردی سے وہ لوگ لڑتے رہے اللہ کی راہ میں۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں نے حملہ کیا جنگ احد میں، تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ جو بھی وار آتا یا تیر آتا، وہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگتا۔ اور ایک صحابیہ تھیں جن کے بیٹے بھی اس وقت اس جنگ میں شریک تھے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جن کا نام نصیبہ تھا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم کہو کیا مانگتی ہو۔ وہ اللہ کے رسول کو اس طرح سے پروٹیکٹ کر رہی تھی جیسے کہ وہ کوئی بہادر سپاہی ہوں، اور اپنے بیٹے سے کہتی جاتی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو، اللہ کے رسول کو دھکا بھی نہیں لگنا چاہیے۔ اللہ کے رسول ان کی اس جان اثاری سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے ان سے کہا کہ کہو کیا مانگتی ہو، تمہیں کیا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کیسے عقل مند لوگ تھے، کیسے دانا تھے۔ ایک خاتون تھی حالانکہ وہ، لیکن انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ کوئی دنیاوی چیز نہیں مانگی، کوئی مرتبہ، جاہ و مرتبہ، یا کوئی مال غنیمت، کچھ بھی نہیں مانگا، بلکہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اسی طرح سے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک بازو کٹ گیا تھا، یا ان کے ایک کاندھے پر جو وار پڑا تلوار کا، جس کی وجہ سے وہ بہت بری طرح زخمی ہو گئے، اور 70 سے زیادہ ان کے جسم پر نشان آئے تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے۔ اور 6 انصار مسلسل ایک کے بعد ایک، یک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے اللہ کے رسول کا بچاؤ کرتے ہوئے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتی ہے جان نثاری، یہ ہوتی ہے محبت اللہ اور اس کے رسول سے۔ کہ جو اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ اللہ کی قسم، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کے اپنے آپ اور اس کی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن پھر بھی میرا نفس میرے آڑے آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ابھی بھی تمہارا ایمان کامل نہیں۔ تب جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اپنے نفس سے بڑھ کر بھی عزیز ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ الان یا عمر، ہاں اب تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ لا یؤمن احدکم احب حتی اکون الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا، انہوں نے اپنی جان دے دی اللہ کے رسول کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے۔ تو جنگ احد کے جو واقعات ہیں، ایک ایک واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے۔ کوئی واقعہ اس کا ایسا نہیں ہے جس میں ہم اپنے لیے کوئی سبق نہ پائیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ابھی تو ہمیں جان نہیں دینی پڑ رہی ہے، آج کے دور میں ہمیں صرف اپنا وقت لگانا ہے، لیکن ہم کیسے لوگ ہیں کہ آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کا جواب کیا ہوتا ہے جب ان کو دین کی راہ کی طرف بلایا جائے؟ اور یہ چیز کوئی ہم اپنے فائدے کے لیے نہیں چاہ رہے، بلکہ ان کا فائدہ چاہتے ہیں کہ ان کی آخرت کامیاب ہو، ان کو آخرت میں اجر ملے۔ تو جواب کیا ہوتا ہے سامنے سے؟ یہی نا کہ نہیں، ہم تو بہت بزی ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیا کریں، گھر کے کام ہی نہیں نپٹا پاتے ہم لوگ، یا ہمیں فلاں جگہ جانا ہے۔ ایک تو ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں ایک چیز اتنی عام کر دی گئی ہے کہ دعوتوں میں اور شادیوں میں جانے کو فرض سمجھ لیا گیا ہے، کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے لیکن ہم یہ چیزیں نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بات چیت کرنے کی، ہم کو گپ شپ لگانے کی جو عادت پڑ گئی ہے، پھر ایک طرح سے ایک جو ہمارے اندر ایک جذبہ جو پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے کپڑے ہم دوسروں کو، ہمارے لباس دوسروں کو دکھائیں، تب تک ہم چین سے کیسا بیٹھیں گے؟ تو آپ دیکھیں کہ اس سے بھی اہم کام ہے۔ زندگی صرف یہ دعوتوں کی نظر اور دنیا کی نظر نہیں کی جا سکتی۔ یہ چھوٹی سی زندگی جو ہمیں ملی ہے، اسی زندگی میں سب کچھ کرنا ہے، تاکہ ایسے اعمال ہم کر لیں جس کی وجہ سے ہماری آخرت کامیاب ہو جائے۔ تو ایسے کئی لوگ گزرے ہیں تم سے پہلے بھی۔ یہاں پر پہلے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی قلت تعداد، بے سر و سامانی اور کفار کی کثرت اور ان کی زور آوری کو دیکھ کر انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے، ان کے آگے سپر نہیں ڈالی، بلکہ وہ جٹے رہے، استقامت دکھائی۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ بہت پیاری دعا ہے۔ ان کی دعا یہ تھی، یعنی جن لوگوں کی پیچھے جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ انہوں نے نہ کمزوری دکھائی، نہ وہ دبے، نہ پست ہوئے اور نہ ہمت ہاری، تو ان لوگوں کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی۔ یہاں جو چیز بتائی گئی ہے کہ ان لوگوں کی اس عظیم الشان صفت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اس بے مثال قربانی کے باوجود بھی اللہ کے آگے دعائیں کرتے رہتے تھے، عاجز بنے رہتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ اے اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ دوسرے یہ کہ ابھی جو ہم عمل کر رہے ہیں تو اس عمل میں ہم سے جو کوتاہی ہو رہی ہو اس سے بھی درگزر فرما۔ تیسرے یہ کہ اس کام میں ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اور چوتھے یہ کہ دشمنوں پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے کسی بھی نیک عمل پر ناز نہیں کرنا چاہیے، غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اسے اللہ سے مغفرت اور اپنے عمل پر قائم رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک سچے مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ کتنا بھی بڑا نیک کام کر لے اور کتنی بھی جدوجہد اللہ کی راہ میں کر لے، اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنے عمل پر فخر اور غرور کرے، کیونکہ اس کا عمل اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، نہ یہ کہ اس کی خود کی کوئی اس میں کوئی قدرت ہے۔ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ کوئی انسان کتنا بھی نیک عمل کر لے اور وہ کتنا بھی درست طریقے سے کرے، لیکن اس عمل میں کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ضرور ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کے لیے بھی استغفار، اس کے لیے بھی دعا کہ اے اللہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں تو ہم اس کو اس کا حق نہیں دے سکتے، لہٰذا اس میں جہاں کہیں بھی ہم سے جو کوتاہی ہو رہی ہو اس سے درگزر کر کے اس کام کو قبول فرما لے، اور آئندہ کے لیے بھی کہ آئندہ بھی ہمیں توفیق دیتے رہے ایسے نیک عمل کی، یعنی ہم کو ثابت قدم رکھ کہ ہم یہ کام کر کے کافی نہ سمجھ لیں، کہ یہ کام کر کے ختم نہ کر دیں اپنے نیک عمل کو، بلکہ ہمیں ثابت قدم رکھ کہ آئندہ بھی اگر ایسا کچھ ہوتا ہم ضرور یہ کام کرتے رہیں۔ یعنی پچھلے گناہوں کی معافی بھی آ گئی اس میں، اور ثابت قدمی کا بھی ذکر آ گیا ہے، اور ابھی جو عمل کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس سے درگزر کا معاملہ بھی آ گیا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے ایک مومن کی شان کہ نیک کام کرتے ہوئے بھی وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے، پراؤڈ ہی نہیں ہوتا۔ پھر ہمیشہ دشمن پر غالب آنے کی دعا بھی کرتا رہتا ہے کہ اللہ کافروں پر ہماری مدد فرما، ان پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ جیسے کہ بدر کی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ اللہ کافر قوم پر ہمیں غلبہ اور فتح اور نصرت عطا فرما، اور ایسی ہی دعا تالوت کے لشکر نے بھی کی تھی جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ تو یہاں پر بہت ہی پیاری دعا سکھائی گئی ہے کہ نیک کام کرتے ہوئے بھی اللہ سے دعا کریں، کہ نیک لوگوں کی صفت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام کی قبولیت کے لیے اور اس میں جو کوتاہی ہو گئی ہو اس سے درگزر کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں اور ثابت قدمی کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ پہلے یحب الصابرین کا لفظ آیا تھا اور یہاں پر یحب المحسنین۔ جب تم صبر کرو گے تو تمہارے اندر احسان کا درجہ پیدا ہو جائے گا، یعنی تم صبر کے ساتھ کام کرتے رہو گے، استقامت سے تم اپنے کام میں جٹے رہو گے، تم ثابت قدمی دکھاؤ گے تو پھر تمہارے کام کے اندر ایک حسن، ایک خوبصورتی آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا، کیا دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں، کہ دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اور اللہ کو ایسے ہی محسنین پسند ہیں، اللہ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ اگر اللہ کی خاطر ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، کمزوری نہیں دکھائیں گے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم تو کہاں میدان جہاد میں جائیں گے، ویسے بھی ہم خواتین ہیں، ہمارے لیے تو میدان جہاد کیا ہے، یہی چیز ہے جو ہم علم سیکھ رہے ہیں، دراصل یہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہیں ہم۔ تو یہ جو مشکلات آئیں گی ہمارے اس راستے میں، کبھی بچوں کی طبیعت خراب ہوگی، کبھی کوئی مشکلات آئے گی، کبھی ہو سکتا ہے کوئی مہمان آ جائے، کبھی گھر والوں کی طرف سے ہمیں طنزیہ جملے سننے کو ملے کہ یہ کیا اٹھے سٹے اور چلے گئے پڑھنے کے لیے، گھر کے کام کاج زیادہ ضروری ہیں، یہ بھی باتیں سننے کو ملے گی۔ یہ بھی سننے کو ملے گا کہ اچھا بڑے قرآن پڑھنے چلے ہیں، پہلے عمل تو نہیں کرتے۔ تو ایک ساتھ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہو جاتا، دھیرے دھیرے اس کے اندر آتی ہے تبدیلی۔ تو یہاں پر آپ کو صبر سے، ہمت سے، حوصلے سے کام لینا پڑے گا۔ تو اگر آپ یہ اللہ کی خاطر برداشت کریں گے، اللہ کی خاطر ایسی تنزیہ باتوں سے آپ درگزر کریں گے، کیونکہ یہ بھی کیا ہے، دراصل اس راہ میں آئی ہوئی آپ کے اوپر مشکلات ہوں گی، تو اس کو اگر آپ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اور ثابت قدم رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم دنیا میں بھی دیں گے اور اس سے بہتر وہ حسن ثواب الآخرہ، اس سے زیادہ بہتر آخرت کا ثواب، آخرت کا بدلہ وہ بھی ملے گا۔ اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے ان سے۔ تو کیا آپ اور ہم نہیں چاہیں گے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہمیں پسند کرے؟ تو اس کے لیے ثابت قدمی ضروری ہے، جم جائیں، استقامت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت محبوب ہے جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم ہے کہ اللہ کو وہ عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، ایسا نہیں کہ ایک دفعہ بہت کچھ کیا اور بیٹھ گئے ہاتھ پر ہاتھ دھرے، نہیں۔ تو آپ اس کام کو جاری رکھیں، اسے چھوڑے نہ، اللہ کی راہ میں لگے رہیں۔ یقین جانیے یہی ہمارا جہاد ہے، یہی ہماری کوشش ہے۔ تو ہم بھی اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتے ہیں، اور اسی کو خواتین کا جہاد کہا گیا ہے، جیسے حج ہے، دین کی راہ میں نکلنا ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کام آپ کر رہے ہیں دراصل یہی جہاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس راہ میں آپ سب کی، ہماری سب کی کوششوں کو قبول کرے، ہماری نیتوں میں اخلاص عطا کرے۔ اور اس کے لیے ہمیں سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہنی چاہیے، کہ اکثر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جب کام کریں اس وقت تو ہمارے اندر اخلاص ہو، لیکن بعد میں اس کے اندر کوئی ریا، کوئی کھوٹ، کوئی کمی آ جائے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ قیامت تک کے لیے ہمارے اس عمل میں اخلاص پیدا کر دے، کہ جب ہم تجھ سے ملے تو تب ہم اس اپنے عمل کا بدلہ وہاں تجھ سے پائیں، نہ کہ دنیا والوں سے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وحسن ثواب الآخرہ، کہ آخرت کا بھی اس سے بہتر بدلہ ثواب۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.